سنیچر 22 اکتوبر کا سہروین سننے والوں کو حسین عسکری کا سلام۔ افغان طالبان کے ایک وفد کی اسلام آباد آمد۔ افغان حکومت کے مطابق اس کا مقصد دوحہ میں بات چیت پر پاکستانی حکام کو اعتماد میں لینا ہے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے کیا بات آگے بڑھی ہے؟
فی الحال اسے ایک دوسرے کی نبض جاننے کی کوشش ہی اگر سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ افغان حکام اور طالبان ذرائع کے مطابق طالبان کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے۔ ممکنہ طور پر وفد کا مقصد افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں پاکستانی حکام کو اعتماد میں لینا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں خدائے نور ناصر۔
طالبان کے وفد کا ممکنہ مقصد افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں پاکستانی حکام کو آگاہ کرنا ہے۔ تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے طالبان وفد کے آنے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اسلام آباد میں متعین افغان سفیر ڈاکٹر عزرت عمر زاخلوال نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان کس موضوع پر بات چیت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے۔ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفد کے پاکستان آنے کی تصدیق کی، لیکن بتایا کہ یہ وفد پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کو درپیش مسائل کے بارے میں پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے آیا ہے۔
افغانستان میں مقامی ملیشیا کی نام نہاد تنظیم دولت اسلامی سے لڑائی تیسرے روز جاری ہے۔ ایک مقامی لیڈر نے بی بی سی کو بتایا کہ صوبہ ننگرہار میں پچھی گرام کے ضلع میں جھڑپوں میں 15 شہری مر چکے ہیں اور کئی خاندان گھر بار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ علاقے میں طالبان جنگجو نام نہاد دولت اسلامی کے خلاف مقامی ملیشیا کے حامی ہیں۔ افغان فورسز بھی شدت پسند دولت اسلامی کے خلاف لڑائی میں حصہ لے رہی ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایشٹن کارٹر آج بغداد پہنچے ہیں، جہاں وہ عراق کے شہر موصل کا قبضہ چھڑوانے کی کوششوں کا جائزہ لیں گے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے شہر کا قبضہ چھڑوانے کی کوششیں گزشتہ 6 روز سے جاری ہیں۔ تفصیلات صبا ناز سے۔
ایش کارٹر نے عراق آنے سے قبل ترکی کے حکام سے ملاقات کی، جس کا مقصد ترکی کو موصل میں جاری آپریشن میں کردار دینا ہے۔ عراق کو ترکی کے ملوث ہونے پر خدشات پر بات چیت کے لیے ایش کارٹر عراقی وزیراعظم حیدر العبادی سے ملاقات بھی کریں گے۔ امریکہ کی قیادت میں بننے والے 60 ملکوں کی اتحادی فوج کے کمانڈر سے ملاقات بھی دورے کا حصہ ہوگی۔ عراقی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ عراقی فوج موصل سے 32 کلومیٹر دور کراکوش قصبے میں داخل ہو گئی ہے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو خودکش بمباروں سے سرکاری فوج پر حملے کر رہے ہیں۔
ادھر امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ شدت پسند دولت اسلامیہ کی جانب سے گندک کے پلانٹ کو آگ لگائے جانے کے باعث کیارا ایئر فیلڈ میں تعینات فوجیوں نے زہریلے بخارات سے بچاؤ کے لیے ماسک پہن لیے ہیں۔ پاکستان میں ڈاکٹروں کی جانب سے معذور قرار دیے گئے سزائے موت کے قیدی امداد علی کی وکیل سارا بلال کا کہنا ہے کہ اگر امداد علی کو پھانسی دی گئی تو یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ تفصیل بتا رہی ہیں صبا رحمت۔
سزائے موت کے قیدی امداد علی کی وکیل سارا بلال نے صدر ممنون حسین سے درخواست کی ہے کہ وہ امداد علی کی سزا پر عمل درآمد روک دیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران فیصلہ سنایا ہے کہ شیزوفرینیا ایک مرض نہیں ہے، چنانچہ اس کی بنیاد پر امداد علی کی سزائے موت روکی نہیں جا سکتی۔ امداد علی کی دفاعی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس ذہنی مرض کی وجہ سے اس کے موکل کو پھانسی دینا غیر قانونی ہوگا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں موبائل فون کے ایک ٹاور کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ واقعہ ہرنائی ٹاؤن کے قریب کچینا کے علاقے میں پیش آیا۔ ہرنائی پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے اس علاقے میں ایک موبائل فون کمپنی کے ٹاور کے ساتھ دھماکہ خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد زوردار دھماکے سے پٹ گیا۔ دھماکہ خیز مواد پٹنے سے موبائل فون کا ٹاور گر گیا، جس کے باعث اس موبائل فون ٹاور سے فون سروس معطل ہو گئی۔ مقامی پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔
ایک بین الاقوامی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شام کی حکومتی افواج نے گزشتہ سال مارچ میں شمال مغربی خطے ادلیب میں تیسری مرتبہ زہریلی گیس کا حملہ کیا۔ تفصیلات بتا رہی ہیں سارا حسن۔
محققین کا کہنا ہے کہ فوجی اڈے سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر نے ایسے بیرل بم گرائے جس میں کلورین گیس موجود تھی۔ اس سے پہلے اگست میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں شامی افواج پر 2 مرتبہ کلورین گیس سے حملہ کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ شام کی حکومت نے اس تازہ رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ یاد رہے کہ ماسکو واشنگٹن کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت سن 2013 میں شام اپنے تمام کیمیائی ہتھیار ناکارہ بنانے پر عزم مند ہوا تھا۔
امریکہ میں بڑے سائبر حملوں کے بعد متعلقہ حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں. حملے میں انٹرنیٹ کی بہترین سروسز ٹویٹر، امیزون اور اسپوٹیفائی وغیرہ میں خلل ڈالا گیا تھا. امریکہ کی انٹرنیٹ کمپنی ڈائن کا کہنا ہے کہ اس پر 12 گھنٹوں میں 3 بار حملہ کیا گیا. ڈائن بین الاقوامی کمپنیوں کے لیے آن لائن سوئچ بورڈ کا کام کرتی ہے. ہیکرز نے ویب کیمرہ اور گھروں میں مستعمل راؤٹرز کو نقصان دہ سافٹ ویئر کے ذریعے نقصان پہنچایا. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. عراق کے شہر موصل کو نام نہاد دولت اسلامیہ سے آزاد کروانے کے لیے عراقی فوج کا آپریشن جاری ہے اور امریکی وزیر دفاع اسی فوجی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے عراق پہنچے ہیں. اس کی تفصیل اور تجزیہ پروگرام میں کچھ دیر کے بعد شامل کریں گے. پہلے ذکر کرتے ہیں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کا. افغان حکام اور طالبان ذرائع کے مطابق طالبان کا ایک وفد گزشتہ بدھ سے اسلام آباد میں ہے، جس کا مقصد افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں پاکستانی حکام کو آگاہ کرنا ہے. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ نے طالبان کے وفد کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے، لیکن اسلام آباد میں افغان سفیر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے افغان وفد کی اسلام آباد آمد کی تصدیق کی ہے. دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفد کے پاکستان آنے کی تصدیق تو کی، لیکن کہا کہ یہ وفد پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کے مسائل پر بات چیت کے لیے آیا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار خدائے نور ناصر کی رپورٹ.
اسلام آباد میں متعین افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی معلومات کے مطابق یہ وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے، تاہم انہیں یہ معلوم نہیں کہ وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان کس موضوع پر بات چیت ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفد کے پاکستان آنے کی تصدیق کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ وفد پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کو درپیش مسائل کے بارے میں پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے آیا ہے.
میں اس خبر کی تصدیق کرتا ہوں کہ قطر میں ہمارے دفتر سے ایک وفد کو پاکستان بھیجا گیا ہے، اور اس وفد کا ایجنڈا پاکستانی حکام کے ساتھ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو درپیش مسائل کے بارے میں بات چیت کرنا ہے. وفد بھیجنے کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے.
طالبان اور افغان حکومت ذرائع کے مطابق وفد میں ملا سلام حنیفی، ملا جان محمد اور مولوی شہاب الدین دلاور سمیت کوئٹہ سے بھی کچھ طالبان رہنما شامل ہیں. ذرائع کے مطابق وفد کا مقصد پاکستانی حکام کو افغان حکومت کے ساتھ دوحہ میں ہونے والے ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے. افغان حکومت کے ایک ذمہ دار ذرائع نے پچھلے ہفتے بی بی سی کو بتایا تھا کہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان پچھلے 2 سال سے دبئی اور قطر میں کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، تاہم ان ملاقاتوں کو ابھی تک وہ مذاکرات کا نام نہیں دے سکتے، لیکن ان کے مطابق یہ ملاقاتیں مستقبل میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے راہ ہموار کر سکتی ہیں. طالبان نے دوحہ اور دبئی میں ہونے والے ملاقاتوں کی ان خبروں کی تردید کی تھی. افغان ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے ساتھ ہونے والے ان اجلاسوں میں امریکی حکام بھی شامل تھے، لیکن پاکستان کا کوئی نمائندہ شریک نہیں تھا. ایک سوال کے جواب میں کہ کیا افغان حکومت نہیں چاہتی کہ پاکستان بھی ان میٹنگز کا حصہ ہو، ذرائع کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کو شامل کیا جائے، تاہم پاکستان کا کوئی نمائندہ گزشتہ کسی میٹنگ میں شامل نہیں تھا. قطر سے افغان طالبان کا یہ وفد ایک ایسے وقت میں اسلام آباد آیا ہے جب طالبان ذرائع کے مطابق پچھلے چند ہفتوں میں کوئٹہ میں سیکورٹی فورسز نے افغان طالبان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے، تاہم پاکستانی حکام نے اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. خدائے نور ناصر، بی بی سی، اسلام آباد.
افغان طالبان کے وفد کی اسلام آباد آمد. صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید سے بات کی اور پوچھا کہ دورے کے مقصد پر فریقین کے بیانات مختلف کیوں.
دیکھیں، جہاں تک بات ہے افغان حکومت کی، تو انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوں گے، جو بھی مصالحتی عمل ہوگا طالبان کے ساتھ یا دیگر گروپوں کے ساتھ، تو اس میں شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بات چھپائی نہیں جائے گی عوام سے، اور جو بھی رابطے ہوں گے، بات ہوگی، مطالبات ہوں گے، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں گے، اور یہ ایک پبلک ڈومین میں ساری بات چیت ہوگی۔ اتنی جلدی اگر یہ اقرار کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ اس سے ایک کانفیڈنس ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ اعتماد لوگوں کا بحال ہوتا ہے حکومت پر، کہ حکومت چلیں، کوئی کہاں کہیں جا کے بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ دوسرا، اس کا چونکہ نقصان دوسرے فریق پر زیادہ ہوتا ہے جو کہ اس سلسلے میں اب طالبان ہیں، کہ وہ اس وقت میدان جنگ میں کافی دباؤ بنائے رکھے ہوئے ہیں، جو قندوز میں اور ہلمند میں جو انہوں نے لڑائی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس میں کافی تیزی ہے، اور ننگرہار سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ذرا سا یہ چونکہ منفی اثر رکھتا ہے کہ وہ اس ایک طرف تو لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اگر وہ رابطے کر رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس سے کتراتے ہیں۔ لیکن جو افغان طالبان ہیں انہوں نے تو بھی بی بی سی کو یہ تصدیق کی ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں۔
اچھا ہارون، یہ بھی اطلاعات ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتا ہے یہ، کہ مذاکرات کی کئی نشستیں ہو چکی ہیں، دوحہ میں بھی افغان حکومت اور طالبان کے نمائندے بات چیت کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ بات کس حد تک آگے بڑھی ہے؟
دیکھیں، ابتدائی رابطوں کے طور پر ہی اسے اگر دیکھا جائے فی الحال تو بہتر ہے، ابھی کوئی زیادہ اس میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ابتدائی رابطے بھی ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اگر آپ افغانستان کی مجموعی صورتحال پچھلی 3-4 دہائیوں میں دیکھیں تو اس کے اعتبار سے تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آمنے سامنے آئے ہیں، بات کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے، لیکن اسے ابھی وہ مذاکرات کا نام یا مصالحتی عمل یا جو امن کا سلسلہ ہے اس کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتے۔ یہ ابھی شاید ایک دوسرے سے ابتدائی رابطے ہیں، جو کہ کوشش یہی ہے کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے اور جو ایک دوسرے کو کوئی راہ نظر آتی ہے کہ جس میں کوئی ایسے مثبت مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو پھر ہی جا کر اس کا کوئی باضابطہ سلسلہ شروع ہوگا۔ ابھی فی الحال اسے ایک دوسرے کی نبض جاننے کی کوشش ہی اگر سمجھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔
اچھا ہارون، پاکستان کو یہ اس طرح کی اطلاعات آتی ہیں، مبصرین بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ خدشہ یا یہ تحفظات بھی رہے ہیں کہ افغان طالبان اور افغان حکومت پاکستان کو بائی پاس کر کے مذاکرات کریں گے، تو یہ کیا اس طرح کے تحفظات اب بھی موجود ہیں؟
دیکھیں، جو تاثر ملا جو دوحہ میں اطلاعات تھیں کہ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے تو یہی لگتا تھا کہ وہاں پر پاکستان کا کوئی اہلکار یا نمائندہ موجود نہیں تھا، تو شاید پاکستان کو بائی پاس کیا گیا ہے۔ لیکن یہ اب جو طالبان کا وفد پاکستان آیا ہے اور پاکستانی حکام کو بریف کر رہا ہے، اگرچہ پاکستان اس کی تصدیق نہیں کر رہا، لیکن لگتا یہی ہے کہ اگر اثر و رسوخ میں کوئی کمی آئی ہے، جو کہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ضرب عبض آپریشن پاکستان میں ہوا اور یہاں سے جو بے دخل ہوئے سارے شدت پسند، تو اس کے تناظر میں اور جو نیا نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں جنرل راحیل شریف پاکستان میں، اس میں اگر دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ افغان طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے معاملے خود نپٹائیں اب، اور اب یہ جو آئے ہیں تو وہ شاید صرف ایک خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ آئے ہیں، تاکہ پاکستان کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ وہ بالکل ہی انہیں الگ چھوڑ دیا ہے اور اکیلے میں اب وہ براہ راست بات چیت کر رہے ہیں۔
افغانستان میں قیام امن کی کوششیں، صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے بی بی سی پاکستان کے ایڈیٹر ہارون رشید۔ آئیے اب ایک اور جنگ زدہ ملک عراق کا رخ کرتے ہیں، جہاں مذاکرات کے بجائے جنگ کے ذریعے امن کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف موصل میں جاری آپریشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ موصل عراق میں دولت اسلامیہ کا آخری گڑھ سمجھا جاتا ہے، جس پر اس تنظیم نے جون 2014 میں قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر موصل سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر کرکوک شہر میں پر دولت اسلامیہ کے حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے عراق آنے سے قبل ترکی کے حکام سے ملاقات کی، جس کا مقصد ترکی کو موصل میں جاری آپریشن میں کردار دینا ہے۔ یاد رہے کہ عراق کو ترکی کے ملوث ہونے پر خدشات ہیں۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عراق میں کم از کم 200 خاندانوں کو جبری طور پر موصل میں لے جایا گیا ہے، اور نام نہاد تنظیم دولت اسلامیہ انہیں بطور انسانی ڈھال استعمال کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روینہ شمدسانی کہتی ہیں کہ دولت اسلامیہ کی جانب سے ایک گاؤں میں 40 افراد کو ہلاک کرنے کی اطلاعات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ کی جانب سے 17 اکتوبر کو صومالیہ گاؤں سے زبردستی 200 خاندانوں کو موصل بھیجا گیا ہے۔ اسی روز 350 خاندان نجبیہ گاؤں سے بھی موصل کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ یہ سب موصل کے مضافاتی علاقے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دولت اسلامیہ کی کوشش ہے کہ شہریوں کو عراقی افواج کے زیر کنٹرول علاقوں تک پہنچنے سے روکا جائے۔ ادھر عراق کی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ عراقی فوج موصل سے 32 کلومیٹر دور قراقوش قصبے میں داخل ہو گئی ہے۔ جنگ سے قبل عراق کے سب سے بڑے عیسائی قصبے قراقوش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں، اور دولت اسلامیہ نے اس قصبے سے موصل میں داخل ہونے والے راستوں پر بارودی مواد بچھایا ہوا ہے۔ دولت اسلامیہ کے جنگجو خودکش بمباروں سے سرکاری فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ کی جانب سے موصل سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر کرکوک پر حملہ ختم ہو گیا ہے۔ اس حملے میں کم از کم 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ کرکوک اب مکمل طور پر ان کے قبضے میں ہے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب کے دوران کرکوک کے گورنر نجم الدین کریم نے کہا ہے کہ تمام جنگجو سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔
یہ شدت پسند گزشتہ دنوں میں شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کا مقصد اور ان کی کوشش پولیس ہیڈ کوارٹر، سیاسی جماعتوں کے دفاتر اور حکومتی تنصیبات پر قبضہ کرنا تھا۔ شدت پسند کسی بھی جگہ قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ تمام افراد جنہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی ہماری سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔
ادھر امریکی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کی جانب سے گندھک کے پلانٹ کو آگ لگائے جانے کے باعث قیارہ ایئر فیلڈ میں تعینات فوجیوں کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر کا یہ عراق کا تیسرا دورہ ہے۔ وہ اس دورے میں عراقی رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں سے ملاقات کریں گے۔ واضح رہے کہ عراق میں 4,800 امریکی فوجی موجود ہیں، اور کم از کم 100 امریکی اسپیشل آپریشنز اہلکار عراقی فوج کے ساتھ کاروائیاں کر رہے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلمان کی زبانی آپ نے سنا۔ عراق کی صورتحال پر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی ڈاکٹر مقتدر خان سے، جو امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے استاد اور مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عراقی فوج نے موصل کی طرف پیش قدمی کی تو دولت اسلامیہ نے کرکوک میں محاذ کھول دیا، جنگی حکمت عملی اور صلاحیت کے اعتبار سے یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟
مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ کرکوک کے قریب میں آئیسیس کے چند فائٹرز موجود تھے، اس لیے انہوں نے ایک ڈسٹریکشن کے طور پہ وہ اٹیک کیا ہے۔ اور ویسے بھی آئیسیس کے فائٹرز مسلسل سوئسائڈ بامبنگ اٹیکس کر رہے ہیں عراقی فوجیوں پر، اور وہ ابھی بھی موصل کے ساؤتھ میں ہو رہے ہیں۔ پینٹاگن کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ جب تک عراقی فوجیں موصل پہ پوری طرح سے پہنچ نہیں جاتی شہر کے اندر، جب تک آئیسیس ایک فوج کی طرح لڑے گا، لیکن جب گھیراؤ ہو جائے گا تو پھر وہ ماڈل چینج کر کے ایک انسرجنسی یا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی طرح لڑنے کی کوشش کرے گا۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر موصل میں دولت اسلامیہ کو مکمل شکست ہو جاتی ہے تو یہ اس تنظیم کے لیے کتنا بڑا نقصان ہوگا؟
جو عراق میں آئیسیس کی پریزنس ہے وہ تقریباً ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے رمادی بھی ہار چکے ہیں اور فلوجہ بھی ہار چکے ہیں، تو کرکوک وغیرہ سارے شہر ہیں جو موصل کے ساؤتھ میں ہیں، وہ ساری شہریں واپس لے چکی ہیں عراقی فوجیں۔ تو موصل عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے، لیکن عراق میں جو سنی طبقہ ہے اس کے کانسنٹریشن موصل کے اطراف ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہو جائے گی آئیسس کے لیے, اور یوں کہیے کہ میجر پریزنس ختم ہو جائے گی عراق سے. بعض رپورٹرز خاص طور سے رشیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عراقی اور امریکی فوجیں آئیسس کو ختم کرنے کے بجائے انہیں ویسٹ کی طرف بھاگنے کا موقع دے دے گی. یعنی وہ جو 7,000 to 9,000 ایسٹیمیٹ ہے آئیسس فائٹرز کا موصل میں, وہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا رقہ کی طرف چلے جائیں گے اور آئیسس بیسیکلی محدود ہو جائے گا سیریا میں. کیونکہ اب دیکھیں تین طرف سے فوجیں آ رہی ہیں, ساؤتھ سے عراقی فوجیں, ایسٹ سے کردش فائٹرز اور نارتھ ویسٹ سے ترکی. تو صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا آئیسس کو بھاگنے کا, اور وہ سیریا کی طرف ہوگا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ کہا کہ موصل اگر دولت اسلامیہ کے ہاتھ سے نکل گیا تو ان کے لیے بہت بڑی شکست ہوگی, عراق سے دولت اسلامیہ تقریباً ختم ہو جائے گی. لیکن مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے, جس طرح کا انتشار پھیلا ہوا ہے, اس صورتحال میں دولت اسلامیہ جیسی تنظیموں کے دوبارہ ابھرنے کی کتنی گنجائش موجود ہے؟
جو اسٹریٹجیز بن رہی ہیں نا وہ ٹیمپرری ہے. مثال کے طور پہ جہاں تک عراقی گورنمنٹ کا سوال ہے, وہ بیسیکلی عراقی ٹیریٹری واپس لینا سوچ رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے, جارڈن کتنا ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے ریفیوجیز سے, ترکی بھی میں بھی تقریباً 2 million اب ریفیوجیز ہیں. تو اس طرح سے براڈر کوشچنس سوائے امریکہ کے کوئی نہیں پوچھ رہا, اور امریکہ کا مسلسل مطلب 9/11 کے سے یہ پرابلم رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی فنڈامنٹل انسٹیبلٹی کے جو وجوہات ہے اس کو وہ ایڈریس نہیں کرتا. یعنی عرب اسرائیلی مسئلہ ابھی تک نہیں حل ہوا, اور جو ایبسنس آف ڈیموکریسی ہے, بادشاہی ہے, تانہ شاہی, وہ ابھی بھی چل رہی ہے. مڈل ایسٹ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی فارم کی وہاں پہ گورنمنٹ ہو, یا ڈیموکریسی ہو, یا ڈکٹیٹرشپ ہو, یا مونارکی ہو, گڈ گورننس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. دوسری جگہوں پہ بھی جہاں پہ اتھارٹیرینزم ہے, مثال کے طور پہ آپ چائنا لے لے یا سنگاپور لے لے, وہاں پہ بھی ڈیموکریسی کی موجودگی نہیں ہے, لیکن وہاں پہ گورننس بہت اچھی ہے. تو اس لیے پبلک کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ مڈل ایسٹ میں تیل ہونے کے باوجود گڈ گورننس بھی نہیں ہے.
امریکہ کی ڈیلیور یونیورسٹی سے یہ تھے ڈاکٹر مقتدر خان, جو عراق کی صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے. ادھر اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کو پیش کی جانے والی ایک خفیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ شام میں سرکاری افواج نے گزشتہ برس مارچ میں شمال مغربی علاقے ادلیب میں تیسری مرتبہ زہریلی گیس کا حملہ کیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, خالد کرامت کی زبانی.
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق فوجی اڈے سے اڑنے والے ہیلی کاپٹر نے ایسے بیرل بم گرائے جس میں کلورین گیس موجود تھی. اس سے پہلے اگست میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں شامی افواج پر 2 مرتبہ کلورین گیس سے حملے کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. شام کی حکومت نے اس تازہ رپورٹ پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے. یاد رہے کہ ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت سن 2013 میں شام اپنے تمام کیمیائی ہتھیار ناکارا بنانے پر رضامند ہوا تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی ایک قرارداد کے ذریعے کیمیائی ہتھیار ناکارا بنانے کے معاہدے کی حمایت کی تھی. اقوام متحدہ کی جانب سے شام میں جاری جنگ کے بارے میں گزشتہ 13 ماہ کے دوران جاری ہونے والی 4th رپورٹ میں حکومتی افواج پر ممنوع کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا نتیجہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے طریقہ کار کے حوالے سے سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کے درمیان اختلاف کا باعث بن سکتا ہے. اس سے پہلے اگست میں شائع ہونے والی تحقیقاتی رپورٹ میں اسلامی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ پر سلفر گیس استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. جمعے کو جاری ہونے والی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی افواج نے ہیلی کاپٹروں سے بیرل بم گرائے. شامی افواج کے ہیلی کاپٹروں نے ممکنہ طور پر 2 عسکری اڈوں سے پروازیں کی. انکوائری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وقت ہیلی کاپٹر کے اسکواڈنز کو کنٹرول کرنے والے افراد کے نام کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے. رپورٹ میں تجویز کیا گیا ہے کہ اس کے ذمہ دار عسکری یونٹ کو کنٹرول کرنے والے ہیں اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے. 1997 میں طے پانے والے کیمیائی ہتھیاروں کے معاہدے کے تحت کلورین گیس کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر پابندی ہے, اور شام نے سن 2013 میں اس معاہدے پر دستخط کیے تھے. اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کریں.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کی خالد کرامت نے. اور ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا ذکر آیا ہے تو آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ اس وقت کون سی خبریں وہاں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. اس وقت جس خبر سے بی بی سی اردو ڈاٹ کام لیڈ کر رہی ہے وہ ہے موصل کے بارے میں, جو جس کی ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سہروین میں بھی تفصیل سنی کہ موصل میں جو امریکی جو عراقی افواج ہیں اس کا آپریشن جاری ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر اہم ہے کہ ایم کیو ایم کی عبوری رابطہ کمیٹی کے رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا ہے. یہ خبر سہروین میں بھی اب سے کچھ دیر بعد آنے والی ہے. سہروین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے.
اپنی آرا مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00952126111139 پر کال کر سکتے ہیں.
کھیلوں کی خبریں نازیہ گلزار کے ساتھ.
ابو ظہبی میں پاکستان کے خلاف دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل کے اختتام پر ویسٹ انڈیز نے اپنی پہلی اننگز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 106 رنز بنا لیے. ویسٹ انڈیز کو پاکستان کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 346 رنز کی ضرورت ہے. اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 452 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. چٹاگانگ میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے اختتام پر انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 228 رنز بنائے. انگلینڈ نے مجموعی طور پر بنگلہ دیش کے خلاف 273 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. پہلی اننگز میں انگلش کرکٹ ٹیم کے 293 رنز کے جواب میں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 248 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. بنگلہ دیش کی جانب سے تمیم اقبال نے نصف سینچری سکور کی اور وہ 78 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. ایشین چیمپئن ٹرافی میں پاکستان اور بھارت کی ہاکی ٹیمیں کل ملائیشیا میں مد مقابل ہوں گی. ایونٹ میں دونوں ٹیمیں 1-1 میچ جیت چکی ہیں. پاکستان نے کوریا اور بھارت نے جاپان کو شکست دی. یو ایس گراں پری کل امریکی ریاست ٹیکسس میں ہو رہی ہے, جبکہ رواں برس کی آخری ریس 27 نومبر کو خلیجی ریاست ابو ظہبی میں ہوگی. برطانوی ڈرائیور لوئس ہیملٹن گزشتہ برس کی ڈرائیورز چیمپئن شپ جیتنے میں کامیاب رہے تھے اور وہ اس سیزن کے دفاعی چیمپئن ہیں. برطانوی نمبر 2 ٹینس اسٹار کائل ایڈمنڈ یورپین اوپن میں اٹلی کے اینڈریاس سیپی کو شکست دینے کے بعد اپنا پہلا اے ٹی پی سیمی فائنل کھیلیں گے, جہاں ان کا مقابلہ فرانس کے 3rd سیڈ ریچرڈ گاسکے سے ہوگا. دوسری جانب جرمنی سے تعلق رکھنے والی ورلڈ نمبر 1 اینجلیک کربر سنگاپور میں کھیلے جانے والے ڈبلیو ٹی اے کے فائنل میں کامیابی کے ساتھ اس سال کا اختتام کرنے کے لیے پرعزم ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس سال وہ پچھلے سال کے ٹورنامنٹ کی نسبت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گی.
کھیلوں کی خبریں پیش کی نازیہ گلزار نے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں موبائل فون کے ایک ٹاور کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے. اور کراچی میں رینجرز نے الطاف حسین کی عامی متحدہ قومی موومنٹ کی عبوری رابطہ کمیٹی کے 2 ارکان کو پریس کلب کے باہر سے حراست میں لیا ہے. اور ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ, یہ سب سہروین میں آنے کو ہے, لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر خبروں کا خلاصہ.
افغان حکام اور طالبان ذرائع کے مطابق طالبان کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے. وفد کا مقصد ممکنہ طور پر حکومت کو گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں اعتماد میں لینا ہے. امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایشٹن کارٹر آج بغداد پہنچے ہیں, جہاں وہ عراق کے شہر موصل کا قبضہ چھڑوانے کی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں. عراقی وزیراعظم حیدر العبادی اور اتحادی افواج کے کمانڈر سے ملاقات بھی دورے کا حصہ ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون جاپان کی جن کو تابی آج انتقال کر گئی ہیں. ان کی عمر 77 برس تھی. انہیں کینسر کا مرض لاحق تھا. جزیرہ نما سینائی میں خدمات انجام دینے والے مصر کے ایک فوجی جنرل کو قاہرہ میں ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا ہے. علاقے میں متعدد سپاہی اور افسران مارے گئے ہیں, لیکن کسی سینئر افسر کے قتل کا یہ منفرد واقعہ ہے. یمن میں جنگ بندی کو 3 دن کا طول دینے کی کوشش میں ہے. جنگ بندی کی میعاد آج ختم ہو رہی ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کیا ناظر سفر نے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں موبائل فون کے ایک ٹاور کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا ہے. سرکاری حکام کے مطابق موبائل ٹاور کو ہرنائی ٹاؤن کے قریب تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا, جبکہ صوبے کے ضلع لزبیلا میں سیسے کی کان میں پھنسے 2 چینی کانکنوں کی لاشوں کو نکال لیا گیا ہے, لیکن پاکستانی کانکن کی لاش کو تاحال نہیں نکالا جا سکا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹے سے محمد قاسم.
موبائل فون کمپنی کے ٹاور کو اڑانے کا واقعہ ہرنائی ٹاؤن کے قریب پیش آیا. ہرنائی میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے اس علاقے میں ایک موبائل فون کے ٹاور کے ساتھ دھماک خیز مواد نصب کیا تھا, جس کے پٹنے سے ٹاور زمین بوس ہو گیا اور اسے فون سروس معطل ہو گئی. ہرنائی اور اس کے گرد و نواح میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران تخریب کاری کا یہ چوتھا بڑا واقعہ ہے. ہرنائی سے متصل ضلع کولو کے علاقے تمبو میں نامعلوم افراد نے بجلی کے 2 کمبوں کو دھماک خیز مواد سے اڑایا تھا. گزشتہ روز کولو سے متصل ڈیرا بکٹی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور ایک خاتون زخمی ہوئی. انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق ضلع کے علاقے کٹان میں نامعلوم افراد نے بارودی سرنگ بچھائی تھی, جو اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گئی جب ایک موٹر سائیکل اس سے ٹکرا گئی. اس واقعے سے قبل ڈیرا بکٹی سے متصل ضلع سبی کے علاقے ببرکچ میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہوئے تھے. اس علاقے میں ایک گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی تھی. سبی میں بارودی سرنگ کے دھماکے کی ذمہ داری خلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی تھی. تنظیم کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ تنبیہ کے باوجود گاڑیاں سیکورٹی فورسز کو راشن کی فراہمی کا ذریعہ بن رہی تھی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری اور قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. ادھر ایران سے متصل ضلع کیچ سے 3 سال قبل لاپتہ ہونے والے وکیل ایدر کے بی ایڈوکیٹ بازیاب ہو گئے. ان کے بڑے بھائی نے ان کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان کو تربت شہر میں گزشتہ شب چھوڑ دیا گیا. تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وکیل کو کن لوگوں نے اغوا کیا تھا. دوسری جانب کراچی سے متصل ضلع لسبلا میں سیسے کی کان میں پھنسے 2 چینی کارکنوں کی لاشوں کو نکال دیا گیا. 2 چینی اور 1 پاکستانی کانکن ضلع لسبلا کے علاقے ددڑ میں 24 ستمبر کو سیسے کی کان میں پھنس گئے تھے. شدید گرمی اور کان میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کو زندہ نکالنے کی کوششیں ناکام ہو گئی تھی. محکمہ انسپیکٹریٹ آف مائنز بلوچستان کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ پانی کو نکالنے کے لیے چین سے بڑی مشینیں منگوانے کے بعد ریسکیو کا کام دوبارہ شروع کیا گیا, جس کے نتیجے میں 2 روز قبل چینی انجینئروں کی لاشوں کو نکال کر چین روانہ کر دیا گیا. تاہم پاکستانی کانکن کی لاش کو تاحال نہیں نکالا جا سکا. پاکستانی کانکن ضلع لسبیلا کا رہائشی تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
کراچی میں رینجرز نے الطاف حسین کی حامی متحدہ قومی موومنٹ کی عبوری رابطہ کمیٹی کے 2 اراکین کو پریس کلب کے باہر سے حراست میں لے لیا ہے. یہ افراد کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرنے پہنچے تھے. کراچی سے حسن کاظمی کی رپورٹ.
حراست میں لیے جانے والوں میں پروفیسر حسن ظفر عارف اور قمر خالد یونس شامل ہیں. ایم کیو ایم کی عبوری رابطہ کمیٹی کے رکن امجد اللہ خان نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے آج شام 4 بجے ایک پریس کانفرنس کرنا تھی, جس کے لیے وہ پریس کلب پہنچے تھے. تاہم رینجرز نے ان کے ساتھیوں پروفیسر حسن ظفر عارف اور قمر خالد یونس کو پریس کلب میں داخل ہونے نہیں دیا. امجد اللہ خان کے مطابق وہ پریس کانفرنس میں چند نئے ساتھیوں کی تنظیم میں شمولیت کا اعلان کرنے والے تھے. اراکین کو حراست میں جانے کے بعد ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس ملتوی کر دی. واضح رہے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی جانب سے 22 اگست کو پاکستان مخالف نعرے لگانے کے بعد پاکستان میں موجود ایم کیو ایم کی قیادت نے فاروق ستار کی سربراہی میں ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا اور اپنی جماعت کو ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا. تاہم بعد ازاں الطاف حسین کی جانب سے ندیم نصرت کو ایم کیو ایم کا نیا کنوینر مقرر کیا گیا, جس کے ساتھ ہی 12 رکنی رابطہ کمیٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا, جس میں سے 9 اراکین پاکستان میں تھے. ان افراد نے 14 اکتوبر کو ایک پریس کانفرنس میں بانی ایم کے ایم الطاف حسین کی مکمل حمایت اور تعاون کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ایم کے ایم الطاف حسین ہے اور الطاف حسین ایم کے ایم اور انہیں کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا. حسن غازمی, بی بی سی, کراچی.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے میں ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. فاٹا یونیورسٹی کے نام سے منسوب اس تعلیمی ادارے کو نیم خود مختار قبائلی علاقے ایف آر کوہاٹ میں قائم کیا گیا ہے، جہاں باقاعدہ کلاسز کا آغاز اگلے ہفتے سے ہو رہا ہے۔ رفعت اللہ اور افزائی کی رپورٹ۔
پشاور شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع فاٹا یونیورسٹی کو ابتدائی طور پر درا دمخل ڈگری کالج میں عارضی طور پر قائم کیا گیا ہے۔ کالج کے مرکزی گیٹ سے متصل چند کمرے یونیورسٹی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جہاں تزئین و آرائش کا کام تیزی سے جاری ہے۔ چند کمروں پر مشتمل اس یونیورسٹی میں ابتدا میں 4 شعبہ جات قائم کیے گئے ہیں، جن میں بی بی اے، سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنس اور ریاضی شامل ہیں۔ ان تمام شعبوں میں 4 سالہ بی ایس پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد طاہر شاہ نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی علاقے بدقسمتی سے قیام پاکستان سے لے کر اب تک انتہائی پسماندہ رہے ہیں، اور یہاں تعلیم کی شرح بھی دیگر علاقوں کے مقابلے میں انتہائی کم رہی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ فاٹا یونیورسٹی کا قیام قبائلی علاقوں کی تاریخ میں ایک نئے تعلیمی انقلاب سے کم نہیں، کیونکہ اس سے علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نئے دروازے کھلیں گے۔ اس یونیورسٹی میں 50% نشستیں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ تاہم حیران کن طور پر اس سال کسی خاتون طالبہ نے داخلے کے لیے درخواست جمع نہیں کی، جبکہ یونیورسٹی کے سٹاف ممبران میں بھی کوئی خاتون شامل نہیں۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے آئے ہوئے خیبر ایجنسی کے ایک طالب علم زین العابدین نے کہا کہ انہیں پشاور میں ایک نجی کالج میں داخلہ ملا تھا، لیکن انہوں نے فاٹا یونیورسٹی کو ترجیح دی کیونکہ یہ سرکاری تعلیمی ادارہ ہے۔
پاڑا کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت خوش ہیں اس پاڑا یونیورسٹی سے، کیونکہ وہ ایجوکیشن سائڈ پہ ہیں، جب حالات اس پہ گزرے ہیں تو کافی 4-5-6-8-10 سال رہ چکے ہیں ایجوکیشن سے، تو انشاءاللہ وہ اب پورا ہوگا اس یونیورسٹی کے ذریعے۔ اس یونیورسٹی میں لوگ پاڑے کے لوگ آتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں۔ ابھی تک میں نے تقریباً پانچواں جو فارم تھا اس یونیورسٹی کے، پانچواں فارم میں نے بھر دیا تھا۔
فاٹا یونیورسٹی میں پہلے سال 104 طلباء کی جانب سے داخلے کے لیے درخواستیں جمع کی گئی ہے، جن میں زیادہ تر طلباء کو داخلہ ملنے کا امکان ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، فاٹا یونیورسٹی، درا دمخیل۔
سیربین میں جنگ و جدل کا تو بہت تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آئیے اب کچھ کھانے کی بات ہو جائے۔ پشاور میں چھوٹے گوشت یا مٹن کو نمک کا تڑکا لگا کر انگاروں پر اس انداز سے تکے بنائے جاتے ہیں کہ کھانے والوں کو پکانے والے یہ ضرور کہتے ہیں کہ صاحب اپنی انگلیوں کا خود خیال رکھنا ہوگا۔ پشاور کی نمک منڈی میں درجنوں ہوٹل ہیں جہاں سرخ انگاروں سے بھری انگیٹیوں سے اٹھتا دھواں گاہکوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور دکان چرسی تکے والے کی ہے۔ کہتے ہیں کہ چرسی کے تکوں میں چرس نہیں ہوتی، لیکن ان کی لذت میں خمار ضرور ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
سورج کے ڈھلتے سائے اور نمک منڈی کی دھواں اگلتی انگیٹھیاں ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں۔ نمک منڈی کے تکوں کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے، اور یہاں مختلف علاقوں سے آئے لوگوں کو کافی فاصلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب نمک منڈی کا علاقہ قریب ہے۔ یہاں مٹن تکہ، جسے مقامی لوگ خشک تکہ کہتے ہیں، زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مٹن کڑاہی اور دم پخ اور صرف نمک کے استعمال سے مرغی کے گوشت کے تکے بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ مٹن تکہ بنانے کے لیے کوئی زیادہ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، بس چند ایک بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چرسی تکہ شاپ پر بیٹھے نثار چرسی نے بتایا کہ اس کے لیے دمبے کا گوشت ضروری ہے۔
اتنے جانور پسند ہیں، لاٹ والا، چکی والا، بگرے والی ہوگی، ادھر چام والا لوگ میں بہت زیادہ پسند ہے، پھوٹ والا پسند ہے، اور سینے والا بہت لوگ میں پسند ہے۔
نثار چرسی کے مطابق یہاں مقامی سے زیادہ دیگر شہروں سے لوگ آتے ہیں، جن میں پنجاب اور اسلام آباد کے لوگ شامل ہیں۔
خیبر پختونخوا کے توڑ دو دے، بار والا بہت زیادہ دے۔
تو اس تکے میں اور اس کڑھائی میں کیا خاصیت ہے کہ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں؟
ادھر پشاور میں جی اور چیزیں ہیں نا، ادھر میں بہترین میں اور چیز نہیں ہوگی، ادھر میں صرف ٹماٹر ڈالے گا اور مرچ ڈالے گا، سادہ کام ہو جائے گا۔
چرسی ہوٹل کے مالک نثار چرسی سے میں نے پوچھا کہ چرسی نام کیوں رکھا گیا۔
چرسی نام بہت پرانا، میرا باپ ادھر کھڑا ہو گیا، 50-55 سال ہو گئے، میرا باپ ادھر کھڑا، میرا باپ یہ نام ہو گیا چرسی۔
میں 35 سال ہو گئے میں اور میرے بڑا بھائی ہو گئے نثار چرسی، میرے دونوں بھائی سے کھڑے ہو گئے، بس ایک نام مشہور ہے سب دنیا کے نام مشہور ہے جی.
تو آپ چرس پیتے بھی ہیں یا نہیں؟
چرس نہیں پیتے، صرف نام ہو گئے، چرس میں نہیں پیتے.
تو نام کیسے پڑ گیا پھر؟
میرا باپ نام ہو گیا، بس ادھر لوگ میں بات کر رہے تھے بس میں چرسی ہو گئے، چرس بس ایک نام بس مشہور ہو گئے.
ان کا کہنا تھا کہ دو افراد 2 کلو گوشت کے تکے آسانی سے کھا جاتے ہیں اور یہ قہوہ اور پشاور کا پانی پینے سے آسانی سے ہضم بھی ہو جاتے ہیں. نمک منڈی کے علاوہ مٹن تکے اور کڑھائی کے ہوٹل شہر کے مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہیں، جن میں چرسی کے نام سے بھی متعدد ہوٹل قائم ہیں. پشاور کے ان تکوں کا اپنا ہی ذائقہ ہے جو پاکستان میں اور کہیں نہیں ملتا. اور ہاں یاد رہے، چرسی کے تکوں میں چرس نہیں ہوتی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
اور اب پیش خدمت ہے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو، جسے ہر سنیچر کو پیش کرتے ہیں دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر.
بھارت کی فلم انڈسٹری سے ایک عرصے سے غیر مالک بالخصوص پاکستان کے اداکار، گلوکار اور دیگر آرٹسٹ وابستہ رہے ہیں. حالیہ برسوں میں اگرچہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھے نہیں رہے، لیکن بالی ووڈ میں پاکستانی اداکاروں کی تعداد بڑھتی گئی. موجودہ دور تک پاکستانی گلوکار بھارت کے کونے کونے تک اپنی آواز کا جادو بکھیر رہے ہیں. یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ خود پاکستان میں بھی پاکستانی اداکاروں اور آرٹسٹوں کے رول کے بہانے حکومت نے بھارتی فلموں کی پاکستانی تھیٹروں میں نمائش کی اجازت دی. بھارتی ٹی وی سیریل بھی پاکستانی ناظرین میں خاصے مقبول ہوئے. یہاں بھارت میں بعض چینلوں نے پاکستانی پروگرام شروع کیے جو بہت کم وقت میں مقبولیت کی اونچائیوں پر پہنچ گئے. ٹکراؤ اور کشیدگی کے اس دور میں اداکار اور آرٹسٹ دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں کے سفیر بن گئے. بھارت میں ابتدا سے ہی بہت سے ایسے لوگ تھے جو پاکستانی آرٹسٹوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں. اڑی پر شدت پسندوں کے حملے نے انہیں ان آرٹسٹوں کے خلاف مہم کا ایک نیا جواز فراہم کر دیا. ایک طرف بعض ٹی وی چینل اس حملے کے جواب میں قوم پرستی کے جنون میں کھلے عام جنگ چھیڑنے کی وکالت کر رہے تھے، تو وہیں دوسری جانب سخگیر عناصر نے پاکستانی اداکاروں کو بھارتی فلموں سے باہر نکالنے کی مہم چھیڑ دی. بعض تنظیموں نے دھمکی دے رکھی ہو پاکستانی اسٹارز کے ساتھ بننے والی ایک فلم کو آئندہ ہفتے ریلیز نہیں ہونے دیں گی. بھارت میں سختگیریت کے حامل بعض تنظیمیں اور افراد ادب، آرٹ، علم و دانش اور اظہار کی آزادی کے تصور کو نشانہ بناتے رہے ہیں. ان کی مخالفت اس تصور پر قائم ہے کہ کھلی بحث و مباحثے اور آرٹ و ادب کی آزادانہ تخلیق ان کے قدامت پسند نظریے سے مطابقت نہیں رکھتی. ان افراد کی سوچ کا محور ان کا تنگ نظر سماجی اور سیاسی نظریہ ہے جس میں وہ محصور ہیں. فلم انڈسٹری پر سخت دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ پاکستانی اداکاروں کو فلم میں شامل نہ کرے. سختگیر تنظیموں نے دھمکی دے رکھی ہے کہ وہ ایسی کوئی فلم ریلیز نہیں ہونے دیں گی جس میں کسی پاکستانی اداکار کا کوئی رول ہو. ایک معروف ہدایتکار کو اپنی فلم کی ریلیز کے لیے اس حد تک دباؤ کا سامنا ہے کہ انہیں یہ تک کہنا پڑا کہ اب وہ آئندہ اپنی فلموں میں کوئی پاکستانی اداکار نہیں لیں گے. بھارت میں ایک لڑائی سرحدوں پر ہے تو دوسری آرٹسٹوں کے خلاف چھیڑی گئی ہے. بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے اس ماحول میں فلم اداکار اور فنکار انتہائی مثبت کردار ادا کر رہے تھے. اس وقت وہ سختگیروں کے نشانے پر ہیں، لیکن ایک مثبت پہلو یہ ہے کہ سرحد پر شدید کشیدگی کے باوجود حکومت نے ابھی تک ادب اور آرٹ کو نفرتوں سے الگ رکھنے کی حمایت کی ہے. فلم انڈسٹری میں وہ آوازیں غالب ہوتی جا رہی ہیں جو امن و محبت اور آشتی میں یقین رکھتی ہیں. سیاسی جماعتیں بھی اڑی کے حملے کے بعد اٹھنے والے قوم پرستی کے طوفان سے باہر آ رہی ہیں اور اب وہ بھی کچھ حد تک معقولیت پسندی پر زور دے رہی ہیں. لیکن سختگیر تنظیموں نے فلم، آرٹ اور کلچر کو جس طرح نشانہ بنایا ہے، اس کے اثرات زائل ہونے میں ایک طویل عرصہ درکار ہوگا. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
شکیل اختر کا دوسرا پہلو. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، جو ہر سنیچر کو پیش کرتی ہیں نصرت جہاں.
Ladies and gentlemen,
hi, this is Shilpa Shetty. I think it's been a phenomenal success. Oh, sorry, let's just take that again.
Hey, chutki sindoor,
jiska hame khed hai.
Ha, ek minute, le lijiye.
BBC,
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
Arz kiya hai, unka jo kaam hai wo ahle siyasat jane. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے. آداب عرض.
میری روح کا پرندہ پھڑ پھڑائے لیکن سکون کا جزیرہ مل نہ پائے.
یہ میرے دل کی آواز ہے، لوگ مانے نہ مانے ان کی مرضی، کیونکہ میں ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں खूबसूरत नगमों के साथ बॉलीवुड की दिलचस्प खबरें। मैं हूँ नुसरत जहाँ और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंडअप। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि सबको अपने इशारों पर नचाने वाली फराह खान का फेवरेट डांसर कौन है, अभय देओल कैसे फंसे पाकिस्तानी फनकारों की हिमायत में, और हाँ, अदाकारा सना खान फिल्म वजह तुम हो में अपने ऐसे वैसे सीन्स पर क्या कहती हैं?
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे।
सुपरहिट फिल्में बनाने वाली फिल्म साज फराह खान एज अ कोरियोग्राफर बड़े बड़े स्टार्स को अपने इशारों पर नचाती रही हैं। फराह का कहना है कि उनके जमाने में कोरियोग्राफर बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन अब रियलिटी शोज ने इस काम को काफी आसान बना दिया है। लेकिन फराह जी, ये तो बताएं कि खुद आपका अपना फेवरेट डांसर कौन है?
देखो, मैं खुद सीखी हुई हूँ, सो मैं हमारे टाइम पे तो डांस क्लासेस भी नहीं होते थे, सो बट टुडे पीपल हैव सो मच मोर अपॉर्चुनिटी। और बेस्ट डांसर आई थिंक फॉर मी द डांसर दैट मेक्स मी स्माइल एंड मेक्स मी हैप्पी एंड दैट इज गोविंदा।
ओ मेहरबान वे करा मैं तेरा शुक्रिया वे, ओ साहिबा वे मरीज इश्क हो गया वे।
हैप्पी भाग जाएगी जैसी हिट फिल्म देने वाले अभय देओल लीग से हटकर बनी फिल्मों में अपना एक अलग मुकाम बना चुके हैं। बॉलीवुड को पाक भारत टेंशन में घसीटने पर खासे नाराज नजर आ रहे हैं।
अगर आप चाहें कि कुछ हम करें तो फिर बड़ा बन के आप बैन मत करो ना, आप दिखा दो मैच्योरिटी कि नहीं ये करके हमने हम वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो फिर आपने और हमारे में कुछ फर्क रहा ही नहीं, क्यों ना हम कुछ अलग करें जो वो ना कर रहे हो।
सना खान टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के बाद अब फिल्म वजह तुम हो में नजर आएंगी। अब किस तरह, इस पर काफी बातें हो रही हैं। क्यों सना?
जब इंडस्ट्री के लोग ऐसे बात करते हैं, अरे वैसे वाले सीन्स वैसे, सो आई वंडर व्हाट नॉर्मल जनता विल टॉक, बिकॉज यू नो यू गिव देम अ रीजन टू से ऐसे और वैसे, बिकॉज आई थिंक आज की तारीख में इनफैक्ट कई सालों से इतनी फिल्म रिलीज हो रही है दैट एवरी फिल्म हैज अ किस। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो मच ऑफ हल्ला व्हेन स्पेशली विशाल मेक्स अ मूवी। आई थिंक जैसे विशाल की मूवी रिलीज होती है ऐसे सब पागल हो जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों वैसा, विच इज वेरी वेरी वियर्ड।
वैसे सना जी, लोग कहते हैं कि वजह विशाल नहीं, वजह तुम हो।
वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो।
चला मत, उठा उठा के बटूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले।
अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली।
काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
लाशें बिछा दूंगा लाशें।
अगर सलमान खान के पास पर्सनालिटी है, शाहरुख खान के पास रोमांस है और अमिताभ बच्चन के पास माँ है, तो हमारे सनी पाजी के पास 2.5 किलो का हाथ है।
यारा ओ यारा, मिलना
सनी देओल की अदाकारी, उनके डायलॉग बोलने का यूनिक अंदाज उन्हें सबसे मुनफरिद अदाकार बनाता है, और खास तौर पर उनका डांस स्टाइल तो कोई कॉपी ही नहीं कर सकता।
जब हम जवान होंगे, जाने कहां होंगे,
में फिल्म बेताब से डेब्यू करने वाले सनी देओल ने उस वक्त लाखों दिलों को बेताब कर दिया था जब अपनी पहली हिट फिल्म के साथ ही वो खुद भी हिट हो गए थे। उन्होंने फिल्म अर्जुन, क्रोध, घायल, विश्वात्मा, लुटेरे और दामिनी जैसी फिल्में दी।
मेरी फिल्में हैं जिसकी वजह से लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं, तो मैं हमेशा उसी चीज के, मेरा वही बिलीफ है, काम मैं आई एम एन एक्टर, आई एम सपोज टू कम एंड डू सम गुड वर्क, अच्छा सिनेमा बनाऊं, अच्छी कहानियां करूं और अच्छे कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करूं, मुझे मौका मिले और उसी से जाना जाऊं, नॉट फॉर और कोई चीजों से। तो इसलिए मैं ये सब चीजों से अनकंफर्टेबल हूं, बिकॉज अगर मैं इन चीजों में मानता कि यही चीजों से मैं अपनी कुछ हासिल करूंगा तो शायद मैं एक्टर ना बनता।
मुझसे कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद,
کہ معاملے کو باہر ہی رفع دفع کر دیتے ہیں. تم تو جانتے ہی ہو کہ اندرجیت چڈھا کبھی شکست نہیں کھاتا.
چڈھا, تو نے کبھی بچوں کو بجلی کی تار سے پتنگ اتارتے دیکھا ہے
کیا؟
کچھ تارے ایسی ہوتی ہیں جس میں سے الجھی ہوئی پتنگ بچے بھی اتار لاتے ہیں.
کہتے ہیں کہ کامیڈی اور ڈانس سنی دیول کے لیے نہیں بنے تھے, انہوں نے ہمیشہ ہی انٹینس رول کیے اور ایک اصلی ہیرو کی شبی کو لوگوں کے دلوں سے دور نہیں ہونے دیا.
اس طرح عاشقی کا اثر چھوڑ جاؤں گا, اس طرح عاشقی کا اثر چھوڑ جاؤں گا, تیرے چہرے پہ اپنی نظر چھوڑ جاؤں گا.
تو سنی جی, کامیڈی کا موڈ نہیں ہوا کبھی آپ کا؟
میرے کو ڈبل میننگ, خود کو جوکس اچھے نہیں لگتے تو میں کیسے کر سکتا ہوں. آئی آلویز ڈو واٹ آئی لائک, میرے کو خود کو پسند آنا چاہیے. سو یہ سب چیزیں میری پسند سے باہر ہیں, تو میرے کو نہیں لگتا میں ایسی کوئی چیز کروں گا. واٹ آئی بیسکلی ڈو,
لقب چاہے امیتابھ کو دیا گیا ہو, لیکن در حقیقت سنی دیول نے اس امیج کو بخوبی نبھایا, جن میں ارجن پنڈت, انڈین اور بارڈر جیسی فلمیں شامل ہیں. سنی جی, آخر آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے کہ آپ پاکستان سے کھمبا تک اکھاڑ لائے؟
غصہ ڈیفینیٹلی آتا ہے, نہیں تو آن سکرین کیسے آئے گا. بٹ ایکٹر ہونے کے ناطے ہم لوگوں کے پیشنس آ جاتا ہے. میرے میں پیشنس بہت میں نے سیکھا ہے اس پروفیشن میں, اور یہ ریئلائز کیا کتنی بار ہم غصے میں کتنی چیزیں اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں اور کام سفر ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے کنٹرول رکھتے ہیں, لیکن آبویسلی غصہ جب آتا ہے تب آتا ہی ہے.
اور ہر وہ آدمی مارا جائے گا جو پلونت رائے کے ساتھ ہے, یہ لو. لیکن وہ بچے گا نہیں, میں اسے مار دوں گا, آج ہی ماروں گا اسے, آج ہی.
سپر سٹار دھرمیندر کے صاحبزادے سنی دیول انڈسٹری میں اگر اپنے پاپا سے زیادہ نہیں تو کم بھی کامیاب نہیں رہے. سنی جی, آپ نے اتنی فلمیں کی, تو سب سے زیادہ کس ایکٹر یا ڈائریکٹر سے آپ کی زیادہ دوستی رہی؟
دیکھیے, ایسے تو میں کہہ نہیں سکتا, بیکاز سب کے ساتھ ایک صحیح طرح سے کام رہا ہے, اس لیے اتنی فلمیں ہوئی ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہو جاتی ہے, اس میں کسی کو توڑنا یا یہ کرنا کہ یہ اس سے میری ٹریننگ بہت اچھی تھی, اس سے نہیں تھی, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا کچھ کہہ نہیں سکتا میں, آئی مین سب کے ساتھ بیسکلی یہ انٹریکشن سے ہی رہا ہے. بس ایک ہی ایکٹریس تھی جس کے ساتھ ہم لوگ سیٹ پہ اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے, اندر بس شری دیوی, بٹ وی گیو گڈ فلمز, وی گیو گڈ کیمسٹری آن دا اسکرین, سو دیٹ پروفز اٹ.
اپنے بڑے بیٹے کرن کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں.
یار, میری فیملی کو بچا لیتا پلیز.
آپ کی فیملی کو بچانے کے چکر میں میں اپنی فیملی کو جوکھم میں نہیں ڈال سکتا.
چلے بات کرتے ہیں اس ہفتے کی فلم کی. تو اس ہفتے فلم ریلیز ہوئی ہے 31 اکتوبر. یہ فلم 1984 میں ہونے والے سکھ دنگوں کی پس منظر میں بنائی گئی ہے. تو کیوں نہ فلم کے حوالے سے فلم میں اہم کردار نبھانے والی اداکارہ سہا علی خان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس فلم کے بارے میں کیا کہیں گی.
ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے بہت سارے لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے, سینسیٹیو سبجیکٹ ہے, تو وہ ذہن میں رکھ کے یہ فلم کو بنانی چاہیے. تو کیپنگ آل آف دوز تھنگز ان مائنڈ, بوتھ آف اس ہیو اگریڈ ٹو بی اے پارٹ آف دی فلم. اور جو مجھے سب سے اچھا لگا, جو پازیٹیو ایک سائڈ ہے, کیونکہ ہم سب جانتے وائلنس ہوا, بہت سارے لوگ مارے گئے, لیکن جو ایک کہانی ہے ہندو مسلم کرسچن فیملیز کی, جنہوں نے اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے سکھ بھائی بہنوں کی مدد کی, وہ ایک بہت ہی خاص سیکھ ہے.
میری ذات سب سے عظیم ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے,
تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تیری ذات سب سے
सबसे अजीम है।
तो सो आपको क्या लगता है, फिल्म लोगों को पसंद आ रही है?
ऑफ कोर्स, बहुत मेहनत, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट से बनाई गई है ये फिल्म, और जो हमें सपोर्ट मिला है स्पेशली पिछले दो हफ्ते में, हमें एक ऑप्टिमिज्म आ रही है, एक मतलब फीलिंग, अच्छी फीलिंग आ रही है कि लोग इसको सही तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस फिल्म को, इस फिल्म का मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
कुछ माड़े हैं, कुछ चंगे हैं, हम सब रब के बंदे हैं। कुछ माड़े हैं, कुछ चंगे हैं, हम सब रब के बंदे हैं। कुछ माड़े हैं, कुछ चंगे हैं, हम सब रब के बंदे हैं।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप, कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां। और आइए एक मरतबा फिर जिक्र करते हैं क्रिकेट का। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैट्समैन असद शफीक के बारे में कहा जाता है कि वो तकनीकी तौर पर टीम के सबसे दुरुस्त बैट्समैन हैं। ताहम वो बेशतर मौकों पर अपनी निस्फ सेंचुरी को बड़ी इनिंग में तब्दील करने से रह जाते हैं। दुबई के बाद अबूधाबी टेस्ट में भी वो निस्फ सेंचुरी बनाकर आउट हो गए। हमारे साथी अब्दुल रशीद शकूर ने असद शफीक से पूछा कि इस सूरत हाल पर वो क्या कहते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, हूँ क्योंकि अच्छा चांस था दोनों इनिंगों में, यहाँ भी अच्छा चांस था और पिछली इनिंग में भी जो मैं 60s में आउट हुआ था उसमें भी अच्छा चांस था। लेकिन यही होता है क्रिकेट में, आप हर दिन एक नई चीज़ सीखते हैं और मैं भी वक्त के साथ सीख रहा हूँ। जिस तरह यूनुस भाई जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कन्वर्जन की, जिस तरह का उनका कन्वर्जन रेट है 50-100 का, तो ये चीज़ लर्न कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में जब भी इस तरह की सिचुएशन में आऊँ मैं ये चीज़ सीखूँ कि यहाँ से कन्वर्ट किस तरह करना है।
पाकिस्तानी बैट्समैन असद शफीक। और अब चलते हैं अबू धाबी, जहां आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज था। नामा निगार अब्दुल रशीद शकूर बराए रास्त हमारे साथ हैं अबू धाबी से। शकूर, आज क्या सूरत हाल रही मैच की?
आज पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग शुरू की थी 304 रन, 4 खिलाड़ी आउट, और सबकी तवज्जो इस बात पर थी कि पाकिस्तान के कप्तान मिसबाहुल हक अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते हैं या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो 96 रन पर आउट हो गए। और इसके बाद फिर सरफराज अहमद ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 56 रन स्कोर किए, तो पाकिस्तान की टीम 452 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई। और उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की बैटिंग आई तो फिर उनकी जो तवक्कुआत हैं वो हमेशा से ब्रावो और सैमुअल्स से वाबस्ता रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने इन दोनों की विकेटें हासिल की। तो वेस्ट इंडीज ने आज दूसरे दिन का इख्तिताम 106 रन, 4 खिलाड़ी आउट पर किया है, तो इस तरह पाकिस्तान को अभी भी 346 रन की शपथ हासिल है।
अच्छा शकूर, पाकिस्तान की टीम ने इस टूर में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। वनडे और T20 सीरीज पहले ही पाकिस्तान जीत चुका है, पहला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान ने जीता है। इसकी बड़ी वजह आप क्या समझते हैं, क्या है पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी या वेस्ट इंडीज के कुछ अहम खिलाड़ियों का टीम में ना होना?
देखिए दोनों चीजें हैं साथ साथ। पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है वो वनडे और T20 से बिल्कुल अलग है, तो और पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसने अभी गुज़िश्ता दिनों इंग्लैंड के दौरे में भी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। जैसा कि सब जानते हैं कि 4 टेस्ट मैचों की सीरीज पाकिस्तान ने 2-2 से बराबर की और उसी परफॉर्मेंस के नतीजे में पाकिस्तान की टीम इस पोजीशन में आई कि आलमी नंबर 1 बनी। पाकिस्तान के जो कप्तान है मिसबाहुल हक, वो 2010 के बाद से टीम को लीड कर रहे हैं और उनकी कप्तानी में पाकिस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। जहां तक बात है वेस्ट इंडीज की, तो यकीनन वेस्ट इंडीज के जो कई अहम खिलाड़ी हैं वो टीम में नहीं है, उनके जो इख्तलाफात क्रिकेट बोर्ड के और खिलाड़ियों के दरमियान चल रहे हैं उससे वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सूरत हाल है।
अच्छा शकूर, मुख्तसरन मुझे थोड़ा सा ये बताइए, मैच की सूरत हाल तो आप रोज ही बताते हैं, शायकीन का क्या रिस्पॉन्स है? एक दूसरे मुल्क में ये सारी सीरीज हो रही है, लोग किस तरह का रद्द अमल दिखा रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे मैच देखने?
देखिए यहाँ पे यूएई के अंदर जो T20 और वनडे मैचेस होते हैं, डे नाइट मैच होते हैं, तो उसमें शायकीन आते हैं जब वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, क्योंकि यहाँ लोग अपने जॉब्स और दूसरी चीजों में मसरूफ रहते हैं, कारोबार में, तो उनके पास इतना वक्त नहीं होता। डे नाइट मैच में भी बिल्कुल सूरत हाल इतनी ही मायूसकुन थी, कोई ज्यादा क्राउड नहीं आया था। तो अबू धाबी का जो शेख जायद स्टेडियम है वो उसमें भी डे मैच है, ये क्योंकि डे टेस्ट मैच है, तो शायकीन की जो तादाद है वो बहुत ही मायूसकुन हम कह सकते हैं, लेकिन ये कोई गैर मुतवक नहीं है। यहाँ पे यही होता है कि टेस्ट मैच जिसमें शायकीन नहीं आते हैं।
शकूर, अबू धाबी से नामा निगार अब्दुल रशीद शकूर, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सहरवीन अपने इख्तिताम को पहुंचा चाहता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे खालिद करामत, प्रोड्यूसर थे सलीम काजी, यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे निक जोन्स, जबकि इस्लामाबाद से तकनीकी फराइज अंजाम दिए आमिर सिद्दीक ने। یہاں مجھے یعنی حسین عسکری کو سیربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے۔
افغان حکام اور طالبان ذرائع کے مطابق طالبان کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے۔ وفد کا مقصد ممکنہ طور پر حکومت کو گزشتہ ماہ دوحہ میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں اعتماد میں لینا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایشٹن کارٹر بغداد میں موجود ہیں، جہاں وہ عراق کے شہر موصل کا قبضہ چھڑوانے کی کوششوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی پہلی خاتون جاپان کی جن کو تابی آج انتقال کر گئی ہیں۔ ان کی عمر 70 برس تھی، انہیں کینسر کا مرض لاحق تھا۔ جزیرہ نما سینائی میں خدمات انجام دینے والے مصر کے ایک فوجی جنرل کو قاہرہ میں ان کے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں کسی اعلی افسر کے قتل کا یہ منفرد واقعہ ہے۔ یمن میں جنگ بندی کی میعاد آج ختم ہو رہی ہے، اقوام متحدہ جنگ بندی کی مدت میں اضافے کی کوشش میں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔